الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال تبارك وتعالى في مقام عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حضرات علماء کرام عزیز طلبا یہ تربیتی کنونشن ہے جس میں آپ حضرات کو ذہنی طور پر اس مقصد کے لیے تیار کیا جانا ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کر ان درسگاہوں کالجوں اسکولوں سے نکل کر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر عمل کا ہتھیار ہاتھ میں لے کر کس طرح میدان عمل میں اترنا ہے. آپ کی دنیا ابھی اس چار دیواری کے اندر محدود ہے. ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا, ہم اخبار پڑھتے ہیں ہمیں ساری دنیا کے حالات معلوم ہیں, ہم بھی باہر بازاروں میں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہمیں ان کا کیا جواب دینا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ چار دیواری مدرسہ کی یا ماحول سکول اور کالج کا ہماری ابھی تک دنیا یہی ہے. جب آپ فارغ التحصیل ہو کر باہر آئیں گے تو پھر ایک وسیع میدان ہے جس میں آپ کو قدم قدم پر طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ پہلے کو بھول جائیں گے, آپ کہیں گے یہ تو اس سے بھی خطرناک بات. فتنوں کا زمانہ ہے, قرب قیامت میں طرح طرح کے فتنوں کا ظہور ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں, اسلام کے نام پر کتنے فتنے, آپ کو اہل قرآن کہیں گے, بنیادی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے اور پھر اقرار یہ کریں گے کہ اصل مسلمان ہے. قرآن نے کیا سمجھا ہے, نہیں نکلا, صرف اتنا نہیں نکلتا کہ ایک جان ہو جائے اور وہ کسی ایک نئے فتنے کو جنم دے. فتنہ جب بھی نکلتا ہے تو ذہین فتین اور بڑے ہی سمجھدار لوگوں کے ذہنوں سے نکلتا ہے. یہ ذہن کی مشینری کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ آدمی جھوٹی بات کے لیے اگر دلائل جمع کرنا شروع کر دے تو جھوٹی بات کے لیے ہزار دلائل کھڑ لیتا ہے. فتین جو لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر فتنے کو نہیں جنم دیتے. ہوتا کیا ہے, انہیں یہ گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا مطالعہ کیا, اتنی تحقیق اور جستجو کی, اتنا میں نے علم پڑھا, میرے قلم کے طاقت اتنی ہے, میری زبان میں طاقت اتنی ہے, لوگ میری علم کا اعتراف کرتے ہیں, لہذا یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ایک خود ساختہ مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے دلائل تلاش کریں گے. فلاں دلیل بھی میری بات سے ملتی ہے. انہیں یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے ہم چمات دیگرے نیس, ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, جو چیز میں نے سوچی ہے یہ حقیقت ہے, لہذا اس کے اوپر دلائل جمع کریں گے, دلائل جمع کریں گے, لوگوں سے بحث مباحثہ کریں گے. اچھا, بحث مباحثہ ہمیشہ غیر علماء سے کریں گے, جو لوگ اس فن کے نہیں ہوں گے ان کے سامنے بات کریں گے. اور بدقسمتی ہماری ایک اور, ہمارے عوام نہ مانیں گے تو شیخ الحدیث کو نہیں مانیں گے, فقیہ کو نہیں مانیں گے, مفتی کو نہیں مانیں گے. جو آدمی صبح و شام پابندی سے نماز کو کیا, جس کی سنتیں بھی قضا نہیں ہوتی اسے نہیں مانیں گے. ماننے پہ آئیں گے کوئی خود ساختہ مفکر کھڑا جائے گا, نئی بات کرے گا, دو تین سائنسی دریافت کا ذکر کرے گا, پھر کہے گا دیکھیے یہ سائنس آج یہ کہہ رہی ہے, قرآن نے پہلے یہ کہہ دیا تھا. واہ 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 واہ, کمال ہو گئے کمال ہو گئے, نئی بات بتا دی. یہاں سے جنم لیتے ہیں یہ لوگ, آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے جی کمال کی بات ہے, جو باتیں یہ بتا رہے ہیں یہ تو کسی نے لکھی نہیں ہے. پھر کہیں گے میں آگے بڑھ کر, حوصلہ بڑھ گیا نا, واہ واہ مل گئی. آگے بڑھ کر یہ کہیں گے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, یہ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے. کیونکہ سننے والے صاحب علم نہیں ہیں, صاحب فن نہیں ہیں, وہ واہ واہ کرتے چلے جائیں گے اور یہ سمجھتے چلے جائیں گے کہ میں تو واقعی بہت بڑا عالم ہوں, بھائی ساری دنیا نے واہ واہ کی ہے. آپ حیران ہوں گے, کبھی کبھی کہیں موقع ملتا ہے کسی جگہ ہوں تو وہ ٹی وی لگا ہوتا ہے, کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے یا محرم میں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی غلط آیتیں پڑھیں گے, غلط قرآنی آیات پڑھ رہے ہوں گے, احادیث کی عبارت کے تلفظ غلط ہوں گے, اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے, صحیح ہے, کون سی ہے, حوالے غلط. اور ان غلط آیات اور باتوں پر ایک بنیاد تعمیر کر کے جب وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, سننے کے والے کہے گا واہ 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 کیا بات ہوگی, بڑی علمیت ہے, کمال ہے, بڑی معلومات ہے, بڑی اس کے بعد جو ہے وہ اس کا استنباط کرماتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے ایسے فتنے جو جنم لے رہے ہیں اور جنم لے چکے ہیں, ان کا مقابلہ علم کے ذریعے سے کرنا ہے, عمل کے ذریعے سے کرنا ہے, اور اس کے لیے تربیت آج لے رہے ہیں آپ. جو نوجوان علم حاصل کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ علم نہیں پڑھتے, ادھر ادھر کھیل کود میں وقت گزار دیتے ہیں, علم کمزور ہوتا ہے, بنیادیں انتہائی غیر مضبوط ہوتی ہیں, جب یہ لوگ باہر آتے ہیں تو یہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کیا جواب دیں اس بات کا, اس بات کا کیا جواب ہے؟ اوروں کو چھوڑیں, سپاہ صحابہ کو تقاریر سن سن کر, سپاہ صحابہ کے خطابات سن سن کر, آپ حضرات میں کئی لوگ ہماری تقریروں کے حافظ پیدا ہو چکے ہوں گے. اتنے تسلسل سے بعد لوگ ہماری تقاریر سن کر بیان کرتے ہیں کہ وہ جو حوالے دے رہے تھے ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار ان کو اتنے حوالے یاد ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے سامنے کوئی ایک اشکال پیش کر دیا جائے کہ یہ بات ایسے کیوں ہے, کوئی جواب نہیں. کیونکہ علمی دنیا ساری کی ساری وہ تقاریر کے اوپر گھوم رہی ہے. تقریر کا سننا اور ہے, تقریر سے ملنے والے جو اپنے معلومات ہیں ان کی اور حیثیت ہے. اصل اس حیثیت آدمی میں کیسے ہوتی ہے, یہ جو 9 سال آپ مدارس میں درس نظامی کے پل لگاتے ہیں یہ بنیاد ہے. مولانا محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس میں شیخ الحدیث تھے, 52 سال تک حدیث شریف پڑھائی, بڑے عظیم شیخ الحدیث تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو درس نظامی ہے یہ ایسا بزرگوں نے بنایا ہے, اگر اس کو بچہ سمجھ کر پڑھ لے تو جبریل بھی آ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, لیکن پڑھے تو صحیح, بغیر پڑھ کے پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے. وہ صرف نحو کے جو سال ہوتے ہیں 2-3 سال, ہم اکثر لوگ تو یہیں سے بھاگ جاتے ہیں, کہتے یار یہ کیا چکر ہے, یہ کیا قواعد یاد کرا رہے ہیں, گردانیں ہی رکھوا رہے ہیں, پھر آگے آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں ہے کہ شرح جامی کیا کہہ رہی ہے, قطبی کیا کہہ رہی ہے, سراجی کیا کہہ رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اب آگے آ جائیں ان سے وراثت کے مسائل پوچھے تو کیا جواب دیں گے, کچھ نہیں آئے گا. ایک ہے علم, اس کے ساتھ جو چیز لازمی ہے دوسری وہ ہے عمل. یاد رکھو بے عمل عالم, چاہے وہ کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو, اگر اس کا اپنے علم پر عمل نہیں ہے, ندامت و شرمندگی, ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ہے, ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتا. اور تھوڑا علم کسی کے پاس ہو مگر عمل کی طاقت اس کے ساتھ ہے, صاحب عمل انسان عزت اور عظمت کی بلندیوں پہ فائز ہو کے رہتا ہے. دین کا علم ہمیں ہو اور ہم اس پر عمل نہ کریں, اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. یہ تو پورا کا پورا علم ہے ہی عمل کے لیے. اور قرآن پاک بھی کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے. پہلی بات میں آپ سے یہ کہوں گا, جو علم حاصل کر رہے ہو علم دین, اس پر عمل اپنا شعار بناؤ. بہت خطوط جیل میں بھی لکھتے تھے ساتھی, اب بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی حافظہ کمزور ہے, علم پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے, ہمیں کوئی طریقہ بتلائیں, ہمیں کوئی جو ہے وہ وظیفہ بتلائیں. وظیفہ بتلا دو ساری رات پڑے گا, علم نہیں پڑے گا, سبق نہیں یاد کرے گا, بس وظیفہ بتلا دو. میں وظیفہ بتلا رہا ہوں, 2 وظیفے یاد رکھو, جو علم پڑھو اس پر عمل شروع کر دو کبھی نہیں بھولے گا. جو علم پڑھو اس پر عمل شروع کر دو کبھی نہیں بھولے گا. دوسری بات, یہ دین کا علم پاک علم ہے, یہ علم پاک ہے. پاک علم کو اگر آپ اپنے حافظہ کی تختی پہ نقش کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات تو عمل ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کے حصول کے جو راستے اور ذرائع ہیں انہیں بھی پاک کریں. زبان علم پڑھنے کا ذریعہ ہے, اس سے ہم تلاوت کرتے ہیں, عبارت پڑھتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, یہ ذریعہ ہے. تو زبان کو پاک کر لیں, کس چیز سے؟ بدگوئی سے, عیب جوئی سے, اسے پاک کر لیں غیبت سے, جھوٹ بولنے سے, حرام کھانے سے. آنکھ علم کے پڑھنے کا ذریعہ ہے, کتاب کو دیکھتی ہے پڑھتی ہے, آنکھ کو پاک کر لیجئے بد نظری سے, آنکھ کو پاک کر لیجئے ادھر ادھر اٹھانے سے. کان ذریعہ ہے علم کے حصول کا, کان کو پاک کر لیجئے بری سماج سے. ہاتھ ذریعہ ہے کتاب اٹھانے کا, پاؤں ذریعہ ہے مدرسے کی طرف چل کے جانے کا. یہ جو ذرائع ہیں انہیں پاک کر لیں, انشاءاللہ پاکیزہ علم آپ کو دنوں میں حاصل ہو جائے. ورنہ, اور علم بھی علم نافع ہوگا, ورنہ یہی علم آپ کے لیے باعث ہلاکت ہوگا. ایک آدمی بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی کے لیے، ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے کہ یہ لو جو دوائی، ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کھانے کے بعد۔ اب اس نے کھانے کے بعد دوائی کی پڑیا کھولی، چمچ لایا، اور چمچ سے اٹھا کر منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس چمچ کے ساتھ دوائی اٹھا کر منہ میں ڈالی ہے جس چمچ کے ساتھ زہر لگی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں، زہریلے چمچ کے ساتھ دوائی اٹھا کر جب منہ میں ڈالے گا تو شفا ملے گی؟ شفا یاب ہوگا یا ہلاک ہوگا؟ ہلاک ہوگا۔ تو کیا کہے گا؟ کیا کہ دوائی کھانے سے ہلاک ہو گیا؟ نہیں، کبھی دوائی کھانے سے بھی بندہ ہلاک ہوا ہے؟ دوائی تو شفا کے لیے تھی۔ یہ پیغام ہلاکت کیوں بن گئی؟ کہ جو درمیان میں چمچ تھا وہ زہریلا تھا، واسطہ اور ذریعہ زہریلا تھا۔ یاد رکھو، یہ علم پاک ہے، یہ پاک علم ہے، اسے آپ حافظہ کی تختی پہ نقش کرنا چاہتے ہیں، وہ ذرائع بھی پاک کریں جن کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو عجیب ہے۔ ہماری ایک زبان ہے، زبان انسان کے منہ میں ایک ہے یا دو ہے؟ جھوٹ بولنے کے لیے اور ہو، سچ بولنے کے لیے اور ہو، پھر تو سمجھ میں آئے بات۔ اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلی لگاتے ہیں، اسی زبان سے بدگوئی کرتے ہیں، اسی زبان سے گانے گاتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی جب ہم قرآن اسی زبان سے پڑھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیسے ہوگا فائدہ؟ پہلے پاک تو کیجیے سے۔ آپ کہتے ہیں پاک قرآن پڑھتا ہوں زبان سے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ قرآن میں اثر ہے، دین میں اثر ہے، وہ تو اپنی زبان کو پاک تو کر، پھر دیکھ اثر کیسے ہوتا ہے۔ بات ساتھی کہہ رہے ہوں گے یہ عجیب تقریر شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی جلسہ والی تقریر ہونی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بھئی آپ کی تربیت مقصود ہے، جلسے میں کھڑے ہو کر میں یہ تقریر نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو یہ بنیاد ہے۔ آج اگر ان باتوں پہ عمل کرو گے، اللہ رب العالمین آپ سے دین کا بہت بڑا کام لیں گے، بہت بڑا کام لیں گے۔ ورنہ اگلی آپ ماشاءاللہ، چونکہ اکثریت یہاں بیٹھی ہوئی، اکثریت کیا ہے، 90% تو مدارس کے طلبا ہیں، مجھے تو اسکول کے طلبا نظر بھی نہیں آ رہے۔ ذرا ایسے کرو جو اسکول اور کالج کے طلبا ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ بس تھوڑے ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات، اساتذہ کا ادب، اساتذہ کی خدمت، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اسکول والے ساتھیوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، جس فیلڈ میں چلے جاؤ اگر اپنے استاد کا ادب و احترام نہیں کرو گے، یقین جانو کہ اس فیلڈ میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، جس فیلڈ میں بھی جاؤ۔ تجربے کے ساتھ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ نوجوان، وہ ساتھی جو پڑھتے وقت بڑے کند ذہن تھے، نہیں آتا تھا خود، یہ حافظہ بھی اللہ کی دین ہے، نہیں تھی عقل تیز، لیکن استادوں کی خدمت کی، استادوں کی دعائیں لیں، آج بڑے بڑے مدارس کے محتمم بنے ہوئے ہیں، اور پورے پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہوئی ہے۔ ڈی سی، ایس پی، دوسرے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگوں کی سماجی خدمات بھی کر رہے ہیں، دینی خدمات سر انجام بھی دے رہے ہیں، اور اللہ نے ایک مقام بھی عطا کیا ہوا۔ اور اس کے برعکس، جب میں پہلا سال تھا میرا اور ہم گئے ایک دارالعلوم ربانیہ میں، وہاں ہم نے دیکھا، اس وقت تو ہمیں وہ اچھے لگتے تھے بدار، بڑے ذہین لڑکے، بڑے جناب ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیڈر قسم کے، اساتذہ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے، نہ وہ سمجھتے ہمارے جیسے ہے کوئی نہیں، لیڈر ٹائپ لو، نہ استادوں کا احترام، نہ مدرسے والوں کا احترام، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آج یقین جانے حل چلا رہے ہیں وہ لوگ، جب ہم ان کو ملتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے، یہ اتنے ذہین نوجوان، یہ اتنے ذہین طالب علم، فر فر سبق یاد آتا تھا اور جناب عبارات یاد تھیں، آج ان کا کیا حال ہے؟ استادوں کی بدعائیں لے ڈوبی۔ ہمارے کئی ساتھی ہیں، اتنی خدمت استادوں کی کیا کرتے تھے، کھانا پکانا، استادوں کو دبانا، استادوں کا احترام، اللہ تعالیٰ نے دین کا کام دے دیا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ باتیں تو عجیب ہیں نا، آپ کہیں گے یہ باتیں تو ہم استادوں سے بھی سمجھ سنتے رہتے ہیں۔ آگے چلیں، آپ اپنی اپنی، بھائی ایک یہ دینی مدارس ہے، ایک اسکولوں کی بات ہے، دونوں میں ایک فرق ہے۔ دینی مدارس کے طلبا سے میں یہ کہوں گا کہ آپ دینی مدارس میں رہتے ہوئے ابھی سے جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے وقت ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ فلاں فلاں جو فتنے ہیں جو آپ کو فتنے نظر آ رہے ہیں، رفض کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، بدعات و خرافات ہیں، کچھ لوگ حدیث کا نام لے کر حدیث کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کچھ قرآن کا نام لے کر قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں ابھی سے معلومات رکھیں، چھوٹا موٹا لٹریچر ان فتنوں کا پڑھتے رہیں، پھر جب آپ درس نظامی پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تو ایک ایک قرآن کی آیت پر، ایک ایک فقہ کے مسئلے پر جب آپ گزریں تو فوراً ان فتنوں کو اس کے اوپر جانچتے چلے جائیں۔ ترجمہ قرآن پڑھنے والوں سے میں کہوں گا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو تو پڑھتے ہوئے اپنی کاپیاں بنا لو، وہ آیات جن آیات سے صحابہ کرام کی شان نکلتی ہے ان کے ابھی سے نشان لگاتے چلے جاؤ، جہاں سے ختم نبوت کے مسئلے نکلتے ہیں ابھی سے نشان لگاتے چلے جاؤ، اور وہ آیات جہاں سے فتنوں کا رد ہوتا ہے ابھی سے نشان لگا لو، اپنی کتاب وہ آیات جو صحابہ کی شان میں ہیں، وہ آیات جن میں منافقوں کی علامتیں ہیں، وہ آیات جن میں شرک کی تردید ہے، وہ آیات جس میں فلاں عنوان ختم نبوت کا عنوان ہے۔ اسی طرح جب احادیث پڑھیں، احادیث کے اسباق پڑھیں، آپ کے پاس مستقل کاپیاں ہونی چاہیے، وہ احادیث جو صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، وہ احادیث جو فتنوں کے بارے میں ہیں، وہ احادیث جو پیشین گوئیوں پر مبنی ہیں، وہ احادیث کہ جن سے آپ کو استدلال ملتا ہے دشمن کے خلاف، فتنوں کے خلاف، ان کو الگ الگ کاپیوں پر نوٹ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری کتاب شروع ہو گئی، پھر تیسری کتاب شروع ہو گئی، یہ جو درس نظامی کی کتابیں ہیں، میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں، جب اس مدرسے سے چلے جاؤ گے نا، اگر آپ پڑھانے نہیں لگیں گے تو کوئی مولوی ایسا نہیں ہے کہ جو فارغ التحصیل ہونے کے بعد درس نظامی والی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، نہیں، مولوی تو مولوی رہے، خود آپ اگر رابعہ میں ہیں، خامسہ میں چلے گئے، تو کبھی بھی آپ رابعہ والی کتاب کا دوبارہ مطالعہ نہیں کریں گے، حالانکہ اس میں جو ہیرے جواہرات ہیں، جو علمی نکات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہم نے بند کر دی ہیں، ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنی کاپی میں الگ الگ لکھتے چلے جائیں تو یہ ہمارے پاس اتنا بڑا مواد ہوگا کہ بار بار نظر سے گزرے گا اور بار بار ذہن میں آپ کی تختی پر تازہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی بات جو مجھے کہنا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، آپ جب اس دینی مدارس سے فارغ ہو کر، سکول و کالج سے فارغ ہو کر باہر آئیں گے، پھر آپ کو مقابلہ ہوگا، آپ کا آپ کے سامنے لوگ آئیں گے، جناب یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ بات پیش آ گئی ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا جواب ہے، تو دو تین باتیں ذہن میں رکھو، ایک تو یہ، جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے جب تک آپ اس کے اوپر پوری طرح آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی علمیت کو دکھانے کے لیے دوسرے کی پوری بات ہی نہیں سنتے، کہتے ہیں ہاں آپ بیٹھے رہے جی میں سمجھ گیا، آپ کا جواب یہ ہے، پھر پتہ نہیں وہ مسئلہ ایسے ہے بھی یا نہیں ہے، پورے مسئلہ کو سمجھے، سننے کے بعد تسلی سے پھر دیکھیں کہ جس آدمی نے اس کی ذات کا، اس آدمی کے قرب و جوار کا، اس کے ماحول کا اس مسئلے سے تعلق کیا ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں، بعض آدمی سوال کرنے آئے ہوتے ہیں، وہ خود نہیں آئے، وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں، ان کو ایک سوال سکھا دیا گیا ہوتا ہے، ایک چٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہوتی ہے، انہیں ایک سوال رٹا دیا گیا ہوتا ہے، وہ رٹا رٹا سوال کر دیتے ہیں، آپ اس کا سوال سمجھ کر کہیں گے ہیں کہاں یہ اور کہاں سوال، اب آپ اس کے سامنے جناب علوم و فنون کی کتابیں کھولنا شروع کر دیں، اس کی تو دنیا و مافیہ اتنی ہے کہ وہ رٹا لگا کر ایک سوال لے کر آئے، بس جو لوگ رٹے والے ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کا انداز اور ہے، جو صاحب علم ہے اس کے جواب دینے کا انداز اور ہے، ایک آدمی کو اشکال پیدا ہوا ہے مطالعہ کی وجہ سے، ایک آدمی کو اشکال پیدا ہوا ہے کہ وہ جب کتاب پڑھ رہا تھا، دوسری کتاب پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، وہاں کچھ تھا وہاں کچھ تھا، پھر اشکال پیش آیا، اس آدمی کا اشکال دور کرنا ہوگا علم کے ذریعے سے، مطالعہ کے ذریعے سے، اس کے ساتھ جب آپ بحث کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو سطحی ذہن سے بحث نہیں کرنا پڑے گی, اور وہ جو رٹے والا ہے اس پر محنت کرنا بیکار ہوگا. اس رٹے والے کو بعض دفعہ دو حرف میں جواب دے کے مطمئن کیا جا سکتا ہے, اور بعض دفعہ آپ دس کتابیں بھی دکھائیں تو مطمئن نہیں ہوتا. آنے والے سوال کرنے والے کی کیفیت کو ہمیشہ سمجھو, یہ کون ہے. کوشش ہوتی ہے دشمنوں کی طرف سے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خطیب بھی بنائے. ہم تقریر کر رہے ہیں, اب میں نے دیکھا کہ مولانا فلاں آدمی آ گیا, اس نے تقریر کرنی ہے, میرے خلاف تقریر کرنی ہے, تو میرے پاس بڑا بہترین طریقہ ہوگا, میں ایک پرچی لکھ دوں گا جس کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی اور عنوان کی طرف اس کا رخ موڑ دیں. اب وہ پرچی چل جائے گی, آپ بتلائیں جناب حاضر ناظر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, آپ بتلائیں کہ علم الغیب, علم غیب کے بارے میں. اب بات میں کچھ اور کر رہا ہوں, یہ پرچی درمیان میں اور آ گئی. اب ہوتا کیا ہے, پرچی کا جواب نہ دے تو یہ کہہ رہا ہے میری پرچی کا جواب ہی نہیں دیا, میری پرچی کا جواب ہی نہیں دے سکا. اور اگر آپ اس پرچی کا جواب تھوڑا سا دیں گے تو تسلی نہیں ہوگی, پورے تفصیل سے جواب دیں گے آپ اپنا موقف چھوڑ بیٹھے, آپ اپنا عنوان ہی چھوڑ بیٹھے. گویا کہ ایک پرچی نے آپ کا قبلہ ہی پھیر دیا, ایک پرچی نے آپ کے سارے جلسے اور کانفرنس کا مقصد ہی فوت کر دیا. پرچی پڑھیں, پڑھ کر سنا دیں کہ یہ صاحب علم غیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, حاضر و ناظر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. جناب والا, حاضر و ناظر کا مسئلہ یا علم غیب کا مسئلہ, یہ ایک مستقل عنوان ہے. انشاءاللہ العزیز اس پر میں یا کوئی اور خطیب مفصل تقریر کرے گا, لیکن اس وقت میں جو عنوان بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اور مجھے حیرت ہے کہ سننے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون سا عنوان بیان کر رہا ہوں, اور پھر اپنے عنوان شروع کر دیں. یہ ضرور بتا دیں کہ پرچی یہ آئی ہے, تاکہ بعد میں یہ نہ کہ موڑے والوں کو آ رہا ہے کہ مجھے جواب ہی نہیں آیا, میری پرچی کا جواب ہی نہیں دیا. یہ ضرور بتلا دیں کہ دیکھیں پرچی دینے والے کی کم فہمی کا عالم یہ ہے کہ میں مسئلہ رفض بیان کر رہا ہوں, اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تقریر کون سی کر رہا ہوں. سوال کرنے والے کی نوعیت کو سمجھو, کس مقصد کے لیے سوال کیا گیا ہے. بعض مولویوں کو مجھے جانا بھی ہے, یہ بڑا ایک عجیب طریقہ ہے. بعض مولویوں کو پھنسانا ہونا دوران تقریر تو چٹ لکھ دو کہ حضرت مولانا صاحب یہ ارشاد فرمائیں, یہ ایک ملک سے سامان لا کر دوسرے ملک میں بیچنا بغیر قانونی طور پر سمگلنگ, یہ سمگلنگ کا شریعت میں کیا حکم ہے, سمگلنگ کا شریعت میں کیا حکم ہے. اب کوئی مولوی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی جناب ایک ملک سے مال خرید کر دوسرے ملک میں بیچنا جائز مال, حلال مال ہے جی, یہ غلط ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سمگلنگ جائز ہے, سمگلنگ جائز ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں, ایسی درمیانے باتیں ڈال دیتے ہیں. سوال کرنے والے کی نوعیت کو سمجھو ایک بات, دوسری بات اگر آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہے اور آپ کو اس کے جواب تسلی بس دے سکتے ہیں دے دیجئے, نہیں دے سکتے تو ایک بات ذہن میں رکھو, کوئی شرمندگی والی بات نہیں, کہو بھائی سوال آیا ہے انشاءاللہ میں تفصیل سے دیکھوں گا پھر آپ کو کل جواب دوں گا. یہ کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ میں اس کا کل جواب دوں گا, کہو جی میں تفصیل سے دیکھوں گا, میں اس کو مطالعہ کروں گا, کل آپ کو جواب دے دوں گا. یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کوئی جواب گھڑنا شروع کر دیں اور گھڑ کر ایک جواب دے دیں, کھڑے ہوئے جواب 90% غلط ہوتے ہیں اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر جب آپ نے وقت کے پاس وقت ہے ابھی 24 گھنٹے, کتابوں کا مطالعہ کیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیں سوال کی نوعیت کو دیکھ کر اگر آپ کو جواب نہ ملے تو اس فن کے جو لوگ ہیں ان سے رجوع کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں, شرمندہ نہ ہوں. مثلا آپ کی قادیانیت کے بارے میں سوال آ گیا, فوری طور پر جو لوگ اس عنوان پہ کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں. رفض کے بارے میں بات آ گیا سپاہ صاحبہ سے رابطہ کریں. کسی اور عنوان پہ سوال آ گیا تو ان لوگوں سے جو اس فن کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں, جواب دیں, تسلی بخش طریقے سے اسے جواب دیں تو اس کا فائدہ ہوگا. میں نے یہ بات اس لیے کہی, عادت یہ چل پڑی ہے اور میں بھی اس گندی خصلت میں اللہ بچائے مبتلا ہو جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں جواب آئے نہ آئے کوئی نہ کوئی چیز گھڑ کے اسے لاجواب کر دو, یہ غلط طریقہ ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے ہمیشہ. اس سے نقصان یہ ہوگا آپ نے جواب دے دیا. جب وہ آپ کا جواب کسی عالم کے پاس جائے گا, جب وہ آپ کا جواب کسی جگہ سنایا جائے گا اور ہوگا وہ علمی طور پہ کمزور, تو وہ کہے گا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولوی اعظم طارق نے یہ کہا تھا, کہاں کہا, اور ہے وہ علمی طور پہ کمزور, تو جگ ہنسائی ہوگی, جگ ہنسائی ہوگی. اور دین کے مسئلے میں تحقیق کے بغیر گفتگو نہیں کرنی چاہیے, تحقیق کے بغیر مت گفتگو کرو, پوری تحقیق کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. دو باتیں بھی, اگلی بات جو میں نے آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ان دینی مدارس میں چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو چھٹیوں میں خاص طور پر, اب الحمدللہ بڑے مدارس میں فرقہ باطلہ کے خلاف باضابطہ مناظرہ پڑھایا جاتا ہے, مناظرہ پڑھایا جاتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ یہ چھٹیاں ادھر ادھر گزارنے کی بجائے اپنا یہ وقت وہاں لگائیں. لیکن میں یہ ساتھ کہوں گا, یہ جو صرف نحو والے بچے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ان چھٹیوں کے دوران میں وہ کورس کریں جو دورہ صرف کرایا جاتا ہے, دورہ نحو کرایا جاتا ہے. ان کی سطح ابھی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ یہ بڑے بڑے مسائل کو سمجھیں. جو بچے ابھی ہوتے ہیں ثانیہ میں, سالسہ میں, رابعہ میں, ان کو چاہیے کہ یہ داخلہ لیں وہاں جہاں دورہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے, قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. جو بچے رابعہ خامسہ یا فارغ التحصیل ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا وقت چھٹیوں کا فرقہ باطلہ کے خلاف جو مناظرے پڑھائے جاتے ہیں اس میں اپنا وقت گزاریں, تاکہ پتہ چلے کہ باطل کے جو جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں, جتنے بھی یہ فرقے ہیں, ان کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں, اور ہم نے اس کا جواب کیسے دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وقت ملے تو پھر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ جو عسکری ہمارے مشکر ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں وقت لگائیں. اپنے آپ کو عمل کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی مضبوط کریں, اور جسمانی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے ایک عالم دین کو کہ اگر کبھی کسی کا عالم دین کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو جہاں دلیل کی ضرورت ہو وہاں دلیل کا ہتھیار آئے, اور جہاں پھر دلیل کی بجائے سامنے والا ڈنڈے کو مانتا ہے تو پھر ڈنڈا چلانا بھی عالم دین کو آنا چاہیے, کلاشن کوف چلانی بھی آنی چاہیے, جوڈو کراٹے بھی آنے چاہیے. پتہ چلے نا کہ سرے بازار کسی نے کسی عالم دین کو چھیڑا تھا تو ہاتھ پاؤں تڑوا کے جا رہا ہے. ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو, پاؤں کی ہڈی نکلی ہوئی ہو, پھر پوچھے کوئی کی ہویا, کہ مولوی نے مارے, دو چار کے سر پھٹے ہوئے ہوں, مار مار کے کھنے کسی کا منہ سجایا ہو, یہ چاروں جا رہے ہوں پٹیاں باندھی ہو, تو کوئی چاروں سے پوچھے کیا ہوا, کہے اکیلے مولوی نے مارا ہے. یہ بھی ضروری ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پانچ اتاری نمازیں, چھٹا اتارا ڈنڈا, ڈنڈے سے بھی بعد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کرنا پڑتا ہے. حسن یوٹی صاحب مدذل الاری ہمارے استاد محترم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک آدمی نے دعویٰ کرنا میں خدا ہوں. اب جو مولوی سے بات کرے بھی, اللہ تعالیٰ نے تو آسمان بنایا کہتا میں نے بنایا, اللہ نے زمین بنائی کہتا میں نے بنائی. اب وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتا, میں خدا ہوں, ہر چیز پر میرا حکم ہے. کہتا ہے تو ابھی کیا یہ درخت تو کھاڑ دے, کہتا ابھی نہیں کھاڑنا چاہتا میں. بھائی تو ابھی مکھی بنا, کہتا ابھی نہیں بنانا چاہتا میں. آج یہ مصیبت ہو گئی. اب جب بحث مباحثہ ہوا تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو ایک ذمہ دار آ گیا, اس نے کہا جی تسی رب ہو؟ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا شکر ہے شکر ہے, میں تو تینو لب لب کے تھا گیا, تو تے مینو ہن لبیا. رومال اٹھایا اس نے, اس کی گردن میں دے کر مروڑا شروع کر دیا. اس نے کہا میری چار بھینسیں مر گئیں, تو بتلا میری بھینسیں کیسے ماری, کر زندہ ابھی. ادھر سے اسے کہتا ہے میری بھینسیں کیوں ماری اور مروڑا دے رہا ہے. جب اس کیا ہوا نا, گلا بند, آنکھیں باہر کو آئی, کہتا خدا دے لے میری چھوڑ دے, میں رب سب کوئی نہیں ہے. بعد میں یہ کام بھی چلانا پڑتا ہے. تو اپنے آپ کو, اور خاص طور پر ضرورت اس لیے بھی ہے کہ بعض لوگ علم کے راستے سے وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے, اب سالس کے ذریعے سے, لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے وہ آپ کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اتنا بھی صوفی نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے آگے ہم چپ کر کے مسجد چھوڑ دیتے ہیں, اور تو اور ہمارے تو بعض ہمارے تبلیغی ساتھی بس توڑ نہیں کرنا چاہے مسجد چھوڑ دو, مسجد چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. مسجد بنائی, مسجد کوئی ایسے تھوڑی بن جاتی ہے. بنیادیں رکھی, عمارت بنائی, پیسہ پیسہ جمع کیا, ایک دین کا مرکز بن گیا. دو چار لفنگے تلنگے آ گئے, آ کر انہوں نے تھوڑا سا جناب ایسے ڈرایا, مسجد چھوڑ کے چلے گئے. جب تک یہ خانہ خدا شرک و بدعت کا گھر بنے رہے گا اور شرک و بدعت کی نجاست سے آلودہ رہے گا, جس نے بلائی تعبیر کی چھوڑ کر چلا گیا وہ اس گناہ میں برابر کا ملوث رہے گا. یہ مسجدیں کو اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ مشرکوں کو دے دی جائیں, بدعتیوں کو دے دی جائیں. اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ دنیا داروں کے حوالے کر دی جائیں. اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ غیر اللہ کو پکارا جائے. یہ تو اس لیے بنائی جاتی ہیں, لا تدوم اللہ یادا, کہ خدا کی وعدانیت کا ذکر ہو, کسی اور کو یہاں پھڑکنے بھی نہ دیا جائے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس علم کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ جسم کی مضبوطی بھی ہو. یاد رکھو, عالم دین بن کر جہاں بھی جاؤ تنہا تنہا زندگی نہ گزارنا. سکولوں کالجوں کے ساتھیوں سے سب سے کہتا ہوں, ایک فرد کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. جس کی بھی حیثیت دنیا میں ہوتی ہے اپنی جماعت کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. بھائی کی قوت بھائی ہوتے ہیں, رشتہ دار کی قوت رشتہ دار ہوتے ہیں, آدمی کی قوت اس کا خاندان ہوتا ہے, اور ایک عالم دین کی قوت اس کی جماعت ہوتی ہے. جہاں بھی جاؤ فوراً اس ماحول میں نوجوانوں پہ محنت کرو. آپ علماء عالم دین بنے تو اپنے علاقے میں جہاں جاؤ فوراً ایک ماحول بناؤ درس قرآن کے ذریعے سے, فوراً ایک ماحول بناؤ نوجوانوں کا اصلاح و تربیت کے عنوان پر. ایک جماعت بناؤ, ایک قوت بناؤ, پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اسی قوت کے ذریعے سے آپ آگے بڑھیں گے. اسی قوت کے ذریعے سے, اسی جماعت کے ذریعے سے آپ کا پیغام پھیلے گا, آپ کا اپنا علاقہ مرکز بن جائے گا. مجھے یاد ہے کراچی میں مرکز کہلاتا ہے سپاہی صاحب, مرکز اسے کہتے ہیں. کسی نے بھی کراچی کے کونے پر کہیں میں نے مرکز رکھ رہے تھے تو پولیس والے ہمیں پکڑ کے لے گئے, ہم یہاں آپ کو مسجد نہیں بنانے دیں گے. مخالفت آج وہ ایسی مرکز بنا ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. محنت کی ضرورت ہے, محنت کریں. فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. جماعت کا حصہ بنیں, ید اللہ اگر جماعت, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے, جماعت کی شکل میں کام کریں. اور ابھی میں آپ سے جو کہنا ہے وہ یہ بھی کہنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم سے یہ عزم کیا ہے کہ پاکستان میں ہم کچھ شہروں میں محنت کر کے, کوشش کر کے کچھ شہروں کو ماڈل اسلامی شہر بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تاجروں سے مل کر, وکلاء سے, علماء سے, دانشوروں سے اور عراق معززین سے مل کر ہماری خواہش اور کوشش ہے. آغاز چھوٹے شہر سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ شہر ماڈل اسلامی شہر ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ بھئی یہاں جب بھی نماز کا وقت آئے گا بازار بند ہوگا, دو نمازیں ہوتی ہیں. آپس میں طے کریں, انجمن تاجران نے فیصلہ کر لے کہ ہم نماز کے وقت دکان بند کریں گے. پہلی بات فیصلہ کر لیں, باہم ہم ملاوٹ کا کاروبار نہ کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. جو ملاوٹ کا کاروبار کرے گا اس کا بائیکاٹ ہوگا. اولاً اسے جرمانہ لگایا جائے گا, پھر اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. ایک ایک آدمی کہے گا سب سے یہ ملاوٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ لین دین مت کرو, وہ دکان چل ہی نہیں سکتی. اور تیسری بات کہ اپنے شہر میں ہم کیبل نیٹ ورک سسٹم, ہم بے حیائی کے اڈے, ہم فحاشی, ہم یہ ڈیشن ٹیمیں, ہم یہ وی سی آر نہیں چلنے دیں گے, نہیں چلنے دیں گے. جو چلائے گا اس کا بائیکاٹ کریں گے, جو چلائے گا ہم سب اس کی مخالفت کریں گے. اور اگلی بات کہ ہم اپنے فیصلے عدالتوں اور تھانے کچہریوں سے کرانے کی بجائے مسجد میں علماء سے کروائیں گے, مسجد میں علماء سے کرائیں گے. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں روزانہ تجربے کے ساتھ کہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. لوگ تھانوں میں کچہریوں میں لکھ کر دے جاتے ہیں کہ جب مولانا اعظم طارق کے پاس اپنا جھگڑا لے جا رہے ہیں. وہ مسئلے جو سال سال تک حل نہیں ہوتے, اول تو وہ ایک ہی نشست میں حل ہو جاتے ہیں, ورنہ دو سے تیسرا دن نہیں پڑتا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے جھگڑے, معمولی معمولی باتیں. تھانوں میں جا رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, وقت خرچ کر رہے ہیں اور ذلیل بھی ہو رہے ہیں. یہ کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے, اور یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ آپ کی جماعت سپاہ صحابہ اللہ کے فضل و کرم سے اب اتنی مؤثر ہو گئی ہے اور اس قدر عوام کی جڑوں تک پہنچ گئی ہے کہ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ٹکراتے بھی نہیں, ہم حکومت سے ٹکراتے بھی نہیں, موجودہ نظام سے ٹکراتے بھی نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں, کوئی احتجاج بھی نہیں. بھئی اگر ہم کہیں جان کے لوگ, شور کوٹ کے لوگ پرسوں مری میں تاجران نے اتفاق کیا کہ ہم بہت جلد آپ کا تعاون کریں گے, بھئی ہم کہتے ہیں ہم نماز کے وقت دکان بند کریں گے, اس سے ڈی سی کو کیا تکلیف ہے بھائی, اس سے شہر کے ایسے کمشنر کو کیا تکلیف ہے, اور میں دکان ہم دکان نماز کے وقت بند کریں گے اس سے کسی افسر کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ملاوٹ کا کاروبار نہیں کریں گے, جو ہماری سبوں میں ملاوٹ کا کاروبار کرے گا ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. کیوں جی ہم ملاوٹ کا کاروبار نہیں کریں گے, اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ ہم شہر والے لوگ اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں کیبل نیٹ ورک نہیں چلنے دیں گے, ہم اپنے گھروں میں کنیکشن نہیں لیں گے, اور جنہوں نے کنیکشن لیے ہیں ان کو سمجھائیں گے, اگر وہ بات نہیں آئیں گے ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے, ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے, ان سے لین دین بول چال بند کر دیں گے. تو اس بات کے لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز طالبان نے جس طرح طریقہ کیا کہ جتنی جگہ ان کے انڈر میں آئی انہوں نے مکمل اسلام نافذ کیا, مکمل اسلام. ہم اگر یہ نہیں کر سکتے, ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جس شہر کے لوگ تیار ہوں اس شہر میں جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. اگر اتنا ہو گیا آپ دیکھیں گے بڑے شہروں کے لوگ بلائیں گے, آؤ ہمارے شہر میں بھی یہی کام کرو, آؤ ہمارے شہر میں بھی یہی کام کرو. لوگ تنگ آ گئے ہیں اس ظالمانہ نظام, لوگ پریشان ہیں, دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ وی سی آر دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, کیبل نیٹ ورک دیکھتے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ لوگ بے حیائی کو قبول کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, تنگ ہیں لوگ, پریشان ہیں لوگ, ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آدمی کے گھر ٹی وی نہ ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے سارے ٹی وی چل رہے ہوں, اپنی اولاد خراب ہو جاتی ہے, بچے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں, مجبوری ہے. اور اگر ہم خود معاشرے کو شکست دیں, ملاوٹ سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, جھوٹ سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, تھانے کچہریوں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, ہمیں کام کرنا ہے. اور کام یہ کرنا ہے کہ ہم کچھ شہروں کو, کچھ دیہاتوں کو, کچھ قصبوں کو, قصبوں سے آغاز ہو جائے ان شاء اللہ العزیز. کہ بھائی ہم اپنے شہر میں ہیروئن نہیں بکنے دیں گے, منشیات نہیں بکنے دیں گے, اور جو منشیات بیچنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم ان کے چہروں سے پردے ہٹائیں گے, ہم حکومت سے کہیں گے فلاں فلاں منشیات فروش ہے, ان کا بائیکاٹ کریں گے. یہ وہ کام ہے جو عوام بھی منتظر ہے, یہ وہ کام ہے جو لوگوں کے دلوں کی آواز بھی ہے اور دین کی خدمت بھی ہے, دین کی خدمت بھی ہے. لیکن یہ کب کریں گے؟ یہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم خود پاک ہوں. اگر میرا سارا کاروبار ہی ملاوٹ کا ہے, میں خود خدا نخواستہ ہیروئن فروش ہوں, میں خود بے حیائی کا مرتکب ہوں, تو میں کبھی بھی حیا کا علمبردار نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم خود ٹھیک ہوں. تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ تربیتی کا کنونشن ہے, یہ کوئی کانفرنس جلسہ نہیں ہے. ساری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ آج کا یہی ہے, اپنے آپ کو تیار کرو, مضبوط کرو, اور کسی تنظیم کے ساتھ مربوط کرو. لیکن میں ساتھ ساتھ کہوں گا دینی مدارس کے طلباء سے کہ سپاہ صحابہ سے محبت کرنا, سپاہ صحابہ جو کام کر رہی ہے یہ کام کرنا, اس کی تو رکاوٹ نہیں ہے کہیں بھی. لیکن اس کام کے پیچھے لگ کر اپنے مدرسے کا ڈسپلن خراب کرنا, اس کام کے پیچھے لگ کر کلاس کی غیر حاضری کرنا, اس کام کے پیچھے لگ کر جس علم کو پڑھنے آئے ہو وہ علم چھوڑ دینا, اس کی جماعت آپ کو اجازت نہیں دے سکتی. اپنے مدرسے کا ڈسپلن کی پابندی کریں, اپنی کلاس کی حاضری کو یقینی بنائیں, اپنے اساتذہ کے احترام کو لازم سمجھیں, اور آپ کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں, میں نے وہاں بھی کہا تھا احمد آباد میں بھی, میری خواہش ہے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو لڑکے سپاہ صحابہ کے ساتھ ہوں سکولوں کالجوں اور مدرسوں کے, ہماری خواہش یہ ہے کہ جب سالانہ امتحان ہو تو یہ لڑکے پہلی پوزیشن لینے والے ہوں. آپ کہتے ہیں نا یہ مدرسے والے ہمیں سپاہ صحابہ کا کام نہیں کرنے دیتے, میں کہتا ہوں یہ آپ کی غلط سوچ, اس لیے نہیں کرنے دیتے ہوں گے کہ جب سے یہ کام, جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ان کی پڑھائی خراب ہو گئی ہوگی. اگر آپ سپاہ صحابہ کا کام کرتے ہوئے سالانہ امتحانوں میں پہلے نمبروں پہ پاس ہوتے ہیں اور آپ فرسٹ آتے ہیں, تو یاد رکھو کوئی مدرسے والا نہیں روکے گا, کوئی نہیں روکے گا. اس لیے آپ کو اگر جماعت سے محبت ہے تو آپ جماعت کی نیک نامی کو اپنے عمل سے اجاگر کریں۔ ایک آدمی سپاہی صاحبہ سے پہلے مدرسے میں پڑھتا تھا، 100 کے 100 نمبر لیتا تھا، جس دن ماشاءاللہ تھا نہ رڑیا ہے پھر کبھی پاس ہی نہیں ہویا ہے، تو کیا ہوگا؟ گھر والے بھی یہی کہیں گے نا بیڑا گرک ہو گیا، مدرسے والے بھی یہی کہیں گے جماعت نے بیڑا گرک کر دیا ہے جی، یہ جماعت کو نیک نامی دی ہے۔ یاد رکھو سکولوں میں، مدارس میں تو نہیں، سکولوں میں اساتذہ، پروفیسر، پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ان لوگوں کی آنکھ کا تارا وہ نوجوان ہوتا ہے جو مدرسہ، جو ان کے سکول اور کالج کے لیے نیک نامی کا باعث بنے، وہ آنکھ کی تارا، آنکھ کا تارا ہوتا ہے، چاہے وہ سپاہی صحابہ کا ہو چاہے کسی کا۔ ان کے لیے وہ بچہ ناقابل برداشت ہوتا ہے جو سکول کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ تو میں کہوں گا اپنے اپنے سکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنا تعلیمی میدان میں اتنا کام کریں اور عمل کے اور کردار کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ کردار اپنائیں کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی گواہی دینے کے لیے آپ کا ہیڈ ماسٹر تیار ہو کہ اس آدمی کی گواہی تو میں دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مدارس سے، مدرسے سے نکال رہے ہیں، سکول سے نکال رہے ہیں، آپ نکالنے کی بات کرتے ہیں، آپ کے سارے استاد آپ کے گرد گھوم رہے ہوں کہ بیٹا ہمارے سکول میں پڑھو، کسی دوسرے میں نہ جاؤ، تو ہمارے سکول کی نیک نامی کا باعث ہے، تو ہمارے مدرسے کی نیک نامی کا باعث ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سپاہی صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر اپنی جماعت کی نیک نامی اپنے کردار کے ذریعے کریں، بدنامی کا باعث نہ بنے، نیک نامی کا باعث بنے۔ جس مدرسے میں پڑھتے ہو اتنا پڑھو، دل لگا کے پڑھو، اپنا ایسا کردار بناؤ کہ آپ کے کردار پر آپ کے اساتذہ کے سر بلند ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے کردار کی وجہ سے لوگ ہمیں شرمندہ کریں، لوگ ہمیں چٹے لکھیں کہ تمہارے بچوں کا یہ حال ہے، نہ استادوں کی بات کرتے ہیں۔ وہی بات کی نا آپ نے، اب شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب بتاؤ یہ تربیتی نصف کا موضوع ہے، سکول مدارس کے طرف اس بات کی اہمیت بتائیں، عملی زندگی میں سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں، سپاہی صحابہ کا سلن۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ وابستہ ہیں تو نیک نامی کا، اور جو بچہ اساتذہ کی آنکھ کا تارا بنتا ہے عمل اور کردار کی پختگی کی وجہ سے، اپنے ادارے کی نیک نامی کا باعث بنتا ہے، انشاءاللہ کل یہی بچہ اپنی قوم اور اپنے ملک کی نیک نامی کا باعث بنے، یہی بچہ۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ جو استادوں کا گستاخ ہے، یہ جس کو علم سے کوئی مت نہیں ہے، یہ کل کوئی بہت عظیم لیڈر بن کر ابھرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بنیادیں، عمارت وہی بلند و بالا ہوتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیں، منوائیں اپنے آپ کو کہ ہم سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ہمارا سپاہی صحابہ سے تعلق بھی ہے، ہم کام بھی کرتے ہیں سپاہی صحابہ کا، لیکن ہم نے دکھا دیا کہ پڑھا کیسے جاتا ہے، پڑھ کر دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ عمل کے ذریعے سے، آپ محنت کے ذریعے سے اپنے مدرسے میں نیک نامی کا باعث بنیں گے، اپنے اساتذہ کی آنکھوں کا تارا بنیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں سپاہی صحابہ کام نہیں ہوتا، جہاں جدھر جدھر آپ جائیں گے پورے مدرسے کے طالب علم ادھر ہی جائیں گے، پورے مدرسے کے ذہین بچے، فرما بردار بچے جب استاد سے کہتے ہیں استاد جی آج ایک ہماری بات مان لو، بھائی کیا مولانا اعظم طارق کی تقریر ہے، ہمیں چھٹی دے دو، اگر استادوں کی آپ آنکھوں کا تارا ہے تو نہ نہیں آئے گی، استاد کے منہ سے نہ نہیں آئے گی۔ اور اگر روزانہ کام ہی ہے کہ دیواریں پھلان کے بھاگ جاتے ہیں، ہے جی کبھی استادوں سے پوچھا ہی نہیں ہے، پھر آپ جائیں آج چھٹی دے دو، وہ کہیں گے پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتے ہو، پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتے ہو، چھٹی مانگ کر جاتے ہو۔ فرما بردار اور لائق طالب العلم استاد کے دل پہ حکومت کرتا ہے، استاد خود بھی ساتھ جاتے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنے سکولوں میں، اپنے مدارس میں اتنی محنت سے پڑھیں گے اور ایسا خوبصورت کردار اپنائیں گے کہ آپ سپاہی صحابہ کی عزت کا باعث تو بنیں گے، رسوائی کا باعث، وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ لو۔ پھر یہ آ رہے ہیں امتحان سالانہ، آپ جس کلاس میں ہیں، جس مدرسے میں ہیں، اگر آپ سالانہ امتحان میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن حاصل کرتے ہیں آپ مجھے خط لکھیں انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ حوالہ دینا آج کا، اس تاریخ کو آپ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے یہ پوزیشن حاصل کر لی ہے تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو خصوصی انعام وہاں سے بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہماری خدا کی قسم اول اور آخر خواہش یہ ہے کہ ان دینی اداروں میں، سکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوان جماعت کی عزت کا باعث بنے، اور آپ یہ بھی دیکھیں جو بچہ لائق ہوتا ہے دوسرے بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، نہ لائق کے پیچھے کوئی نہیں جاتا کہ یہ نہ لائق ہے تو میں بھی نہ لائق ہو جاؤں، لائق بنو، فرما بردار بنو، کردار کے غازی بنو، بات بات میں کہتا ہوں کردار کردار کردار، جہاں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، جہاں علم کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، جہاں دلائل کا ہتھیار کند ہو جاتا ہے، وہاں کردار کی تلوار چمکتی ہے اور ساری دنیا کو فتح کر لیتی ہے، کردار کی تلوار وہاں چمکتی ہے جہاں دلائل کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، صاحب کردار بنو، گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے غازی بنو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ.